السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 109. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں، آپ ہی غیب کو خوب جانتے ہیں، یا آپ ہی غیب کو جاننے والے ہیں. یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، سورہ مائدہ کا اختتام ہونے والا ہے، اور پورے سورہ مائدہ میں جو بات کی گئی تھی خصوصاً احکامات تھے، اہل کتاب کا ذکر تھا، اور اہل کتاب نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اس کا ذکر تھا، اس کو یہاں پر تقریباً اب سمیٹا جا رہا ہے اس بات کو. خصوصاً یہاں پر جس بات پر زور دیا گیا ہے کہ علم غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی غیب کا علم نہیں جان سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنا علم نہ دے. اللہ کے اذن سے کوئی رسول کو جتنا علم دیا جاتا ہے بس وہ اتنا ہی جانتا ہے، ادروائز چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا. قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بارہا آپ اتنا رو پڑتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اس احساس ذمہ داری کی بنا پر یا اس جواب دہی کی بنا پر جو آپ کو یا تمام رسولوں کو قیامت کے دن دینی ہوگی. حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ آپ کے سوا تمام انبیاء نفسی نفسی یعنی میری جان بچ جائے پکار رہے ہوں گے، اور اس ایسے خطرناک منظر میں انبیاء یہ مختصر سا جواب دے دیں گے یا کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم نے جو دعوت دی تھی، ہم نے جو اس پیغام کو آگے پہنچایا تھا، وہ کس حد تک اس دعوت پر عمل کیا گیا اور لوگوں نے اسے قبول کیا، کیونکہ ہم تو جب تک زندہ تھے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے ہمیں دنیا سے اٹھا لیا تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس کا علم آپ کے پاس ہے. جیسے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ان کو دیا تھا پہنچانے کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی سے سوال کیا جائے گا، اور اسی لیے ہمیں امت وسط بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہی امت محمدیہ دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی گواہی دے گی، کیونکہ قرآن میں ہم نے اس بات کو لکھا ہوا پایا تھا کہ ان تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ ان کی وفات ہو گئی، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی اپنے پاس اوپر آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے علاوہ دوسرے جتنے پیغمبر تھے تمام کی موت واقع ہوئی، یہ وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے، انبیاء اس سے لا علم رہے. تو وہی سوال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یا تم نے اس دین کی دعوت کو یا دین اسلام کو جب لوگوں پر پیش کیا تو اس کا تمہیں کیا رسپانس ملا. تب تمام نبی کہیں گے یا انبیاء کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، اور تو انت علام الغیوب، تو تمام غیب کا جاننے والا ہے، یا آپ تمام غیب کو جاننے والے ہیں. علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور غیوب غیب سے ہے، غیب کی جمع غیوب. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علیم، اور ایک ہوتا ہے علام. تو علامہ جس میں ہر چیز سمٹ کر آ گئی ہے کہ اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، تمام اس کو جاننے والے، کاموں کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دنیا میں نازل کی ہیں یا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو نبیوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی دعوت کس طرح سے پھلی پھولی، اس کا کیا جواب دیا گیا؟ تو نبی جواب دیں گے کہ ہم تو ان حالات سے واقف نہیں ہیں، بلکہ آپ ہی غیب کا علم جانتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے ان کو جو بھی علم دیا جاتا ہے وہی کے ذریعے سے بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی و کہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، کہ اس وقت تم گہوارے میں تھے، کہ تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتے کرو گے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی. یہاں پر اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ بات یا یہ سوال ان سے قیامت کے دن کرے گا، تو اسے ہم دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں. اور یہاں پر دراصل اعتراض یا پھر انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اہل کتاب اس بات سے خود ایک طرح سے سبق لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر کیا کیا احسانات کیے تھے. کیونکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، تم نے اس وقت بات کی جب تم گہوارے میں تھے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں جو بالکل چھوٹی سی عمر ہوتی ہے اس عمر میں کوئی بچے بات نہیں کرتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے یہ فضیلت دی گئی اور ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ انہوں نے گہوارے میں بات کی یعنی جھولے میں. پھر وہ کہلا، بڑی عمر کو کہتے ہیں، کہولت کہا جاتا ہے، یہ ایسی عمر ہے جو 30 سال کے بعد سے آخر تک ہوتی ہو سکتی ہے، 40, 50, 60. تو یہاں پر کہولت وہ عمر جب انسان ایک طرح سے سنجیدگی کی عمر میں آ جاتا ہے. تو مہد یعنی بچپن میں بات کرنا اور کہولت کی عمر یعنی بڑی عمر کو پہنچ کر بات کرنا. تو چونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بڑی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ ضرور آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلا رہا ہے کہ روح القدس کے ذریعے سے مدد کی گئی، گہوارے میں بات کی آپ نے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. بیک وقت دونوں کتابوں کو آپ اس پر عمل کرنے والے بھی تھے اور اس کی تبلیغ کرنے والے بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں کہ آپ کی پیدائش نفخہ جبریلیہ سے ہوئی معجزانہ طور پر بغیر باپ کے. اسی لیے یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، جبریل امین یعنی روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی. دوسرا، آپ کی والدہ مریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ انہیں یہودیوں کی تہمت سے بری کیا. آپ جانتے ہوں گے نا کہ یہودیوں نے تہمت لگائی تھی ان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی برات نازل فرمائی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عمر میں جبکہ کوئی بچہ بولنا بھی شروع نہیں کرتا ایسے کلام کیا جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں. اسی طرح 10 سال کی عمر میں آپ تورات کی عبارتیں اس طرح سے زبانی لوگوں کو سنا دیتے کہ لوگ سن کر دنگ رہ جاتے، اور 30 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسی تحریری صلاحیت حاصل تھی کہ یعنی تحریر بھی آپ کی بہت بہترین تھی اور تقریر بھی آپ بہت بہترین طریقے سے کرتے تھے. اور آپ کو تورات اور انجیل کا فہم سکھلایا گیا. پھر آپ آگے جو آ رہی ہیں آیتیں جو مزید احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا, اور تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا, اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا, اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلے نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا. پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے. یعنی مزید اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں بالکل صحیح ہو جاتی, اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا. اسی طرح برس والے کو کوڑھی کو اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا تھا. کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو کہتے تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا. اب بنی اسرائیل آپ کے اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا, اور آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا. یہاں تک کہ اتنا پیچھے پڑے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو سولی چڑھانے کے در پہ ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل سے یہودیوں سے بچایا اور اپنے یہاں اٹھا لیا. اور بنی اسرائیل آپ کی دشمنی میں حد سے زیادہ گزر گئے. نعوذ باللہ, آپ کو ولد الزنا کہا, بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کی اور آپ کو پھانسی پر چڑھانے کی سزا دینے کا حکم صادر کرنے لگایا, اور بہت زیادہ دشمنی کی عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا, کہی اتی طویل یعنی مانن پرندے کے, لیکن کیسے, بے اذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرن بے اذنی وتبرئ الاکمہ والابرص بے اذنی. یعنی یہ تمام کام جو ہوتے کہ وہ برس والے کو کوڑھی کو جب اگر ٹھیک کر دیتے, کسی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تو کس سے ہوتا تھا؟ یہ سب ان کی ذاتی, کوئی اس میں خصوصیت نہیں تھی یا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ تمام کام جو ہوتے تھے وہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے, اس میں کسی انسان کا, کسی نبی کا ذاتی کمال یا ذاتی کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا. کیونکہ مردے کو زندہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات کیوں عطا کیے؟ تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس طرح کے کوئی معجزات نہیں دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان معجزات سے وقتی طور پر تو انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا اس سے مرعوب ہو جاتا ہے, لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. آپ کو قرآن کریم دیا گیا, حالانکہ بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے کہ اے نبی, آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پہاڑوں میں سے نہریں جاری کر دی جائیں یا گھروں کو سونے کا بنا دیا جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اور ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے آپ کو تاکہ لوگ ہوش و حواس سے پوری طرح سے آگہی کے ساتھ اس دین اسلام کو قبول کریں. فتنفخ, یہاں پر نفخہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون فخا. تو اس میں جب پھونک مارتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا. یہ بھی ایک خاص طور سے آپ کا معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جادوگر شعبدہ باز ہوتے ہیں. وہ شعبدہ بازی بالکل الگ ہوتی ہے, یا تو وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے یا وقتی طور پر لوگوں کو سحر میں گرفتار کر لینا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسکولوں میں جادو کے شوز دکھائے جاتے ہیں, اور اس میں کچھ کا کچھ وہ لوگ جو جادوگر آتے ہیں کہتے ہیں, اور بیچ میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے کسی لمبے سے کسی بیڈ وغیرہ پر، اور بھی اوپر سے وہ اس کو تلوار سے کاٹ دیتا ہے، اور جب آگے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ صحیح سلامت نکلا زندہ، جبکہ وہ تلوار سے کاٹتے ہوئے بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ وقتی طور پر آنکھوں کو ایک طرح سے سحر میں جکڑ لینا، یہ مبتلا کر لینا ہے، یا ایک طرح سے کچھ سحر پیدا کر دینا، یہ جادو، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو جادو بالکل الگ ہوتا ہے اور معجزہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے۔ جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معجزے میں اللہ تعالیٰ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے، اور پھر معجزے کے بعد یا تو پھر سزا ہوتی ہے یا پھر لوگوں کا ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا اس وقت جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے اپنا نام نہ ہی عیسائی رکھا، نہ مسیحی رکھا، نہ ناصری رکھا، اور نہ ہی کچھ اور رکھا، بلکہ ان کا نام مسلمان تھا، کیونکہ یہاں پر خود ان کی گواہی بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کا نام بھی مسلمان تھا۔ بنی اسرائیل جب اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر، یا پھر آپ کو نہیں مانا، تب اللہ تعالیٰ نے حواریوں پر وحی کی کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ یعنی بنی اسرائیل نے دشمنی کی حد کر دی کہ وہ سب کچھ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی، کیونکہ مسلمان تو وہ لوگ تھے آلریڈی، لیکن ان میں بہت ساری بدعات، توہمات، یا پھر اپنے علماء کے بارے میں ایسے رجحانات کے جو علماء حلال اور حرام کا فتویٰ دے، وہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ کتاب سے تعلیم لینا انہوں نے چھوڑ دی تھی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تب اللہ تعالیٰ نے حواریوں پر وحی کی اور وہ حواری ایمان لائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، کچھ زیادہ اوتھینٹک روایت تو ہمیں نہیں ملتی، اسرائیلی روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے برکت دی کہ یہ 12 لوگ شروع میں تھے، اور حواری ہور سے نکلا ہے، ہوارا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہور، اور ہور کے معنی ویسے گھیرنے کے بھی ہوتے ہیں، سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھیں گے اور یہاں پر بھی، تو ہور کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا۔ کچھ مفسرین یا کچھ لوگ اس کی تفسیر اس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ کپڑے دھونے والے لوگ تھے اور سفید لباس پہنا کرتے تھے، اسی لیے ان کو اس بنا پر حواری کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو کوئی بھی رہے ہوں، لیکن یہ روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ 12 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں برکت دی معجزانہ طور پر کہ یہ 12 لوگ جو ایمان لائے تھے، اور اس وقت چونکہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کے دشمن ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ایمان تمام لوگوں سے چھپائے رکھا تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا اور تبلیغ کو عام کیا، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان پر فوقیت دوں گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے انکار کیا، یعنی یہودیوں نے۔ تو واقعی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو زیادہ فوقیت دی ہے۔ آج دنیا میں عیسائی قوم، عیسائی مذہب یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ایمان لائے اور انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے کیا ہم اپنے آپ کو جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو کیا ہم فرقہ واریت کے طور پر اپنے نام یہ بتائیں کہ ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، یا حنبلی ہیں، یا مالکی ہیں، یا پھر ہم بتائیں کہ ہم فلاں جماعت سے ہمارا تعلق ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جا تو انہوں نے کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، فرمانبردار ہو گیا۔ سورہ حج کے آخر میں آپ پڑھیں گے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا یہی نام ہے، مسلم، فرما بردار، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جس نے سرنڈر کر دیا ہو، جس نے اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے آگے ختم کر دیا ہو۔ جب انسان مسلمان بن جاتا ہے اور وہ مسلم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ تو یہاں پر حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حدیث میں آتا ہے ہر رسول کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر بن عوام، ان کو آپ نے حواری رسول کہا تھا، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ تو آپ کے جو پھوپھی کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، اور زبیر، عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام، ان کو اللہ کے رسول نے حواری رسول کہا تھا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اور جب حواریوں نے عیسی ابن مریم سے کہا، اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خون یعنی نعمت نازل کرے، دسترخوان؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو، جس پر اس سورت کا نام ہے سورہ مائدہ، وہی لفظ یہاں پر یہ آیا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں خون کو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حواریوں نے تقاضا کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے خون نازل کرے جس میں تمام نعمتیں ہوں، ان دسترخوان۔ ان کا یہ جو مطالبہ تھا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو۔ اس کے تعلق سے جو بھی روایت ملتی ہیں اس میں اوتھینٹک کوئی نہیں ہے کہ آیا یہ خون یعنی یہ دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لہذا ہم اس کی بحث میں نہیں پڑیں گے کہ وہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ ان آتھینٹک روایت بھی پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اور کیوں باز رکھنے کی کوشش کی، اس کی حکمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضے کیے تھے بار بار کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے یہ کرے وہ کرے، آسمان سے غذا نازل کرے، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا۔ جب ان کو وہ پسند نہیں آیا تو کہنے لگے کہ ہمیں تو زمین سے وہ ساگ اور ترکاری جو ہے وہ اگانی ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر اس طرح سے تقاضے کیے اور اپنے لیے شرائط پیش کرتے رہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پسند نہیں کی اور اس سے حواریوں کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ اگر تم ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر یہ تقاضا نہ کرو۔ اور ایک اور بات یہاں پر پتہ چلتی ہے، بہت ہی باریک نقطہ ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے اس آیت میں، آیت نمبر 112 میں، کہ یہاں پر دراصل یہ بات کی نفی کر دی گئی کہ حواری بھی، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو ایمان والے تھے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ سمجھتے یا خدا سمجھتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ تقاضا کرتے کہ آپ نازل کریے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة، کہ کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس آیت میں دراصل اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے، کیونکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کا رب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے، اللہ کے بندے تھے۔ تو حواری یہ بات جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے تھے۔ اور یہ تو دراصل تیسری صدی یعنی 300 سال کے بعد کی پیداوار ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کہا گیا یا اللہ کے برابر ان کو درجہ دے دیا گیا یا اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا. 300 سال تک یا 300 سال کے اندر اندر یہی تعلیمات عام تھیں اور تمام لوگ یہ بات جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اب جب ہم سورہ بروج پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لڑکا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, ایک راہب تھا جس سے اس کی دوستی ہو گئی اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو کئی سال تک یہ تعلیم عام رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا بندہ سمجھتے تھے. بعد میں یہ خرافات ان کے اندر عام ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا. تو پہلے جو ہم نے آیت پڑھی, آیت نمبر 109 جس میں قیامت کا ذکر تھا, قیامت کے دن کا, پھر اسلام کی طرف یعنی نبیوں نے جو دعوت دی اسلام کی طرف, جو دنیا کو دعوت دی تھی, تو اس کے جواب میں انہیں کیا سننے کو ملا. پھر بات بتائی گئی کہ غیب کا جاننے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور انسان تو بس اس محدود اور ظاہری چیز کو جانتا ہے جو اس کے نظروں کے سامنے ہے, باقی پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. پھر جو پہلا سوال ہوگا وہ رسولوں سے ان کے رسول کی حیثیت سے انفرادی طور پر ہوگا. پھر ایک رسول یعنی ایک پہلے تو مجموعی طور پر سوال ہوگا, تمام رسولوں سے ایک ساتھ پوچھا جائے گا, پھر انفرادی طور پر ہر رسول سے الگ الگ یہ سوال پوچھا جائے گا. جیسے قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں پر بطور خاص نقل کیا گیا ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتائے گئے جو اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے. پھر یہ حواریوں کا جو ایمان لانا تھا یہ بھی دراصل اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ تھا, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں تو اتنی طاقت نہ تھی کہ یہ تمام جو لوگوں نے جھٹلا دیا تھا آپ کو اور آپ کی تصدیق نہیں کی تھی, تو یہ اپنے کوئی مددگار پیدا کر لیتے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی گئی کہ حواریوں کا اصل دین اسلام تھا نہ کہ عیسائیت, اور یہ ان کا اسلام لانا بھی دراصل اللہ کی مرضی کی وجہ سے تھا, اللہ نے وحی کی تھی یا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. پھر چونکہ حواریوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے اس لیے حواریوں کا ایک واقعہ بھی یہاں پر نقل کر دیا گیا کہ ان حواریوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے مددگار تھے انہوں نے کس بات کا تقاضا کیا. یہ وہ شاگرد تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی تھی, اور یہ حواری عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے تھے. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا نعوذ باللہ خود خدا ہیں, کیونکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث جو تیسری صدی کی پیداوار ہے, بعض علماء اس کو چوتھی صدی بھی کہتے ہیں لیکن تیسری صدی کی پیداوار کہا جا سکتا ہے اس کو, کیونکہ تیسری صدی کے آخر آخر میں ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ انہوں نے روح الامین یعنی جبریل امین, عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ, یہ تین میں کا ایک خدا. اس کے بعد چوتھی صدی میں انہوں نے اس میں اور ایک چیز ایڈ کر دی کہ مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ایک نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے. اسی بنا پر حواریوں نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ اپنے رب سے تقاضا کیجئے یا آپ اپنے رب سے کہیے یہ دعا کریے کہ وہ ہمارے لیے ایک خوان نازل کرے. تب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. اب حواریوں نے اس کے جواب میں کہا, اس بات کے جواب میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں اگر آپ مومن ہیں, تو تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ہارن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہوں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. ایمان تو تھا، یقین تو تھا، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے. اسی طرح سے حواریوں نے بھی کہا کہ ہم یہ دسترخوان کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ حواری آپ کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ رسول ہی سمجھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا قانون بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں اور پھر دیکھنے کے بعد کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جاتا ہے. کیا یہ دسترخوان واقعی نازل ہوا تھا کہ حواری بعد والی خوفناک دھمکی کو سن کر ڈر گئے اور ایسے مطالبے سے جو ہے خود ہی تائب ہو گئے؟ تو لہٰذا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس نہ دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے. تو کہا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اطمینان قلب کے لیے دسترخوان چاہتے ہیں. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خون نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تو کی تھی کہ یہ خون نازل ہو، کیونکہ اسی دعا کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور یہ جو خون نازل کرنے کی دعا کی گئی تھی وہ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے کوئی ایک عید کا دن مقرر ہو جائے. جس دن یہ خون نازل ہوا تھا اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، یعنی خوشی کا دن. جیسے ہمارے یہاں عید ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر دو عیدیں منانے کے لیے کہا گیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے. تو یہاں پر عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی. تو کوئی ایسا دن ہم مقرر کر لیں جس دن یہ خون نازل ہوا، تو اس کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیں اور یہ ہمارے لیے نشانی ہو، معجزہ ہو. اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جملہ یہاں بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کس کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے. قال اللہ انی منزلہا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خون تو اتارتا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہو. اب یہ والی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ خون نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب معجزہ سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ایمان لانا ضروری ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر لوگوں کو پکڑ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں پھر ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دی تھی. تو ایسے تقاضے نہیں کرنے چاہیے، ایسی شرائط نہیں پیش کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کی خواتین کو بھی کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرطیں باندھ لیتی ہیں. ایک خاتون کے بارے میں سنا کہ انہوں نے چھوٹی سی بات پر کیا کچھ مان لیا کہ روزانہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کریں گی، 100 روزے رکھیں گی اور 1000 نفل نماز پڑھیں گی. اب پڑ گئی مشکل ان کو. آپ خود مجھے بتائیے کیا انسان ایسی پابندیاں کر سکتا ہے بھلا، یا ایسی شرائط پر وہ پورا عمل کر سکتا ہے؟ تو بلا سوچے سمجھے ایسی شرائط نہیں عائد کرنی چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نظر ماننے کو اسلام میں پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. اگر نظر مانی اسے پورا کرنا ہے ہر حال میں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور شرائط والے کام تو اللہ تعالیٰ کو، شرائط والی عبادت تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ ہمارے یہاں پر عام بات ہے، اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں یہ کر دوں گی، اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں وہ کر دوں گی. تو آپ شرط پر، اللہ تعالیٰ سے شرط پر معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں، اور کس سے؟ اپنے رب سے. آپ پہلے آپ کریں تو صحیح، اللہ کے لیے آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ جو کرنا ہے انفاق کر دیں، جو چاہیں کریں، اس کے بعد دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سے. تو ایسی شرائط نہ ہو، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ یہ دسترخوان ہم پر نازل ہو اور وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے گا تاکہ ہم یقین کریں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں وہ دسترخوان نازل کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھی پھر تم لوگ ایمان نہ لائے تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو میں نے دنیا میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. بہت ہی قابل غور آیت ہے. اور یہ جو انداز ہے آپ اس پر غور کریں, جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, اے اللہ تو پاک ہے, میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہ تھا؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا, کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک. بہت غور کریں اس آیت پر, بہت پڑھیں اور سوچیں سمجھیں اس کو, کہ اگر میں نے ایسا جملہ کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا, کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, اور تو تو غیب کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ, دو دفعہ یہ لفظ آگے ہے علام الغیوب. آپ یہ لفظ پر غور کریں کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتا کہ ایک شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں کیا ہو رہا ہے, ایون دوسرے کمرے کی ہمیں خبر نہیں ہوتی. سورہ مجادلہ جب ہم پڑھیں گے وہاں دیکھیں گے, جب حضرت خولہ آتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس اپنا معاملہ لے کر, اور یہ دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دونوں وہاں پر یہ سرگوشیوں میں اپنا جو بھی مسئلہ تھا وہ اللہ کے رسول سے بیان کر رہی تھی, اور میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں ان کی باتیں, ان کی سرگوشیاں نہیں سن سکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. کیونکہ شروعات یہ تھی کہ قسم اللہ قول التی تجادل کا, کہ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی, آرگیو کر رہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس کمرے میں بیٹھتے ہوئے میں نے نہیں سنا اور اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات. سبحان اللہ. تو آپ بتائیے کون علام الغیوب ہے, کون غیب کا جاننے والا ہے؟ کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی قبر والے یا کوئی عالم ہو سکتے ہیں غیب کا جاننے والے؟ اسی بنا پر کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی آپ کو یہ بتائے کہ اچھا فلاں فلاں شخص جو ہے جانتا ہے کہ چور کا نام کیا ہے یا آپ پر کس نے جادو اور سحر کرا دیا, تو یہ سب غیب کی باتوں میں سے ہے. اگر یہ چھوٹی موٹی باتیں پتہ چل بھی لیتی ہیں تو یہ غلط قسم کے جن اور شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے قبضے میں ہوتے ہیں, جو ان کو یہ خبریں دیتے ہیں. ادروائز غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اس پر ہمارے دل کے اندر ایسا پکا یقین, پختہ یقین ہو کہ ہمیں نیند میں سے بھی اٹھا کر پوچھا جائے, ہم گہری نیند میں ہوں تو تب بھی ہم کہیں کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یہ والی آیت بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے, اس پر آپ غور کریں. اب یہاں پر یہ جو عقیدہ تھا ان کا, جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ خوان نازل کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا, اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں خاموش ہیں, لہٰذا ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. اب یہ عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بنا لیا خدا, بلکہ انہوں نے ان کی والدہ کو, یہاں پر جو الہینہ کا لفظ آیا ہے نا کہ امیہ و الہین, کہ میری والدہ کو اور خود ان کو بھی, تو ان کی والدہ کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا. یہ جو مریم علیہ السلام کی جو الوہیت یا قدوسیت کی بات ملتی ہے ہمیں, اس کا کوئی اشارہ بائبل میں موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابتدائی 300 برس تک عیسائی دنیا اس خیال سے, اس تخیل سے بالکل ناآشنا تھی. یہ ساری باتیں 3rd صدی عیسوی کے آخری دور میں پیدا ہوئی. کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے بعض علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے الوہیت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی تمام عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہو گئی. شروع شروع میں چرچ نے اس کا انکار کیا, اور عام لوگ اسے قبول کرتے رہے، لیکن بعد میں باقاعدہ چرچ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں، اس پر ایک بحث اٹھ کھڑی ہوئی اور اس پر بحثیں چلتی رہی۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ خود اس چکر میں گھن چکر بن جاتے ہیں، اور جتنے بھی آپ عیسائی لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، جو ریورٹ ہو رہے ہیں، آپ ان سے یہی جواب سنیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے اور یہ جو الوہیت کا معاملہ ہے اور یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، ہم اس کو پڑھ کر اطمینان پانے کے بجائے مزید الجھتے چلے گئے، اور یہ ایسی چکپھیریاں ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں، کوئی انہیں سمجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ خود یہ لوگ جب آپس میں اس بات کی جب شروعات ہوئی تھی، اتنا زیادہ آپس میں یہ لوگ بحث و مباحثے میں پڑ گئے، اور جن لوگوں نے یہ عقیدے کو ایجاد کیا تھا کہ تین میں کا ایک خدا، تین میں کے تین اور تین میں کا ایک، یا ایک میں کے تین، یہ جو ایسی ان کی بات تھی کہ یہ خود اس کا جواب نہیں دے سکے۔ ان کا عقیدہ جو تھا کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھیں، اس پر یہ بحث و مباحثہ کھڑا ہوا، اور اس کے تصفیے کے لیے 431 عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک وبا ان کے اندر باہر کی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ چرچ کے اندر بھی پھیل گئی، اور ہر چرچ میں مریم علیہ السلام کا ایک بڑا مجسمہ لگا دیا گیا جس کے آگے یہ جھکتے، پوجا کرتے، اور ان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا جاتا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو انہوں نے مریم علیہ السلام کو سب سے بڑی دیوی قرار دیا، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک مریم علیہ السلام باپ، بیٹا اور مادر خدا، یا پھر باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں پیچھے چلے گئے، اور مریم علیہ السلام کو زیادہ ان سے بڑا درجہ دے دیا گیا۔ ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے گئے، ان کے آگے عبادت کے تمام مراسم ادا کیے جاتے تھے، انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، یعنی مریم علیہ السلام کے مجسمے سے۔ ان کے نزدیک، یعنی عیسائیوں کے نزدیک، وہی ان کی داد رسی کرنے والی، ان کی حاجت پوری کرنے والی، ان کی مشکلوں کو دور کرنے والی، اور بے قصوں کی پناہی پشتبان تھی، پناہ دینے والی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایسا ان کے اندر عقیدہ راسخ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مادر خدا کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، اپنے جھنڈے پر انہوں نے ان کی تصویر لگا لی تھی، اور فتح اور نصرت سمجھتے تھے کہ یہ مادر خدا کی طرف سے ہوگی۔ اسی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل سے جب جنگ کی، یا وہاں پر جب دعوت نامہ بھیجا، تو اس کے جھنڈے پر انہی کی تصویر تھی، اور وہ لوگ ان کی تصویر کو فتح اور نصرت کی علامت سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور جنرل نرسس میدان جنگ میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرتا ہے۔ ہرقل کے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگو نہ ہوگا۔ پھر بعد کی صدیوں میں یہ تحریک چلتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ پروٹیسٹنٹ جو عیسائی تھے، انہوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی، لیکن رومن کیتھولک کلیسا آج تک اس مسلک پر قائم ہے، کیونکہ عیسائیوں میں بھی بہت سے طبقے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے اپنے آپ میں گروہ بنا رکھے ہیں، رومن کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور بھی کئی نام ان کے ہمیں ملتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے فرق سے سب میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ ایک فرقہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہی کیا گیا جس کا کسی علم نہیں ہے، نہ ان کی موت واقع ہوئی، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو کچھ صحیح بات بھی ان کے اندر آج موجود ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں اس بات کو ماننے والے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو پاک ہے کہ میں ایسی بات کہوں، یا میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے, اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا, پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو تو ساری چیزوں پر شاہد ہے. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو اگر کچھ شک و شبہ ہو بھی تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے علم غیب ہونے کے کسی شائبے کی بھی کوئی اپنے لیے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب کا علم جانتا تھا, بلکہ انہوں نے پوری طرح سے نفی کر دی. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الہ من دون اللہ کے سوا جو لکڑی اور پتھر کے معبود لوگ پوچھتے ہیں, تو ان کے علاوہ جو جیتے جاگتے انسان ان کی بھی اگر کوئی پوجا کرتا ہے, کوئی اپنے عالموں کو اگر اس طرح سے درجہ دے دیتا ہے یا قبر میں رہنے والوں کو درجہ دے دیتا ہے, تو یہ بزرگ اس شرک سے پاک ہوں گے جو لوگوں نے ان کے تعلق سے کر رکھے ہیں. یعنی وہ لوگ تو خود توحید کے علم بردار تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ غیب کا علم جاننے والے تھے یا ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی, تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. جو لوگ کہتے ہیں وہ خود ہی اس بات کا جواب دیں گے قیامت کے دن. کہا جاتا ہے کہ یہی صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے بری ہیں جنہوں نے آپ کی ذات سے بہت سارے شرک منسوب کر رکھے ہیں. ایک شعر آپ کو معلوم ہوگا جو شعر اکثر پڑھا جاتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا نہ سکے کوئی, نعوذ باللہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. یہ سارے جو اشعار ہیں یہ کس بات کی علامت ہیں. ایک اور شعر پڑھا جاتا ہے کہ محمد کا میم ہٹایا تو حمد نظر آیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ محمد ہی دراصل وہ نعوذ باللہ خدا ہیں یا رب ہیں, کیونکہ حمد کس کی جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی. تو یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, نہ آپ غیب کا علم رکھنے والے تھے. ہاں جتنا علم اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا وہ آپ جانتے تھے, اس کے علاوہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا ہو. آج مسلمان بھی بالکل عیسائیوں کی طرح اسی طرح سے بدعت اور غلو اور شرک میں مبتلا ہیں, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اسی بنا پر آپ دیکھیں گے ہے تو بہت چھوٹی بات اور بہت معمولی بات, ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اس پر باریکی سے غور بھی نہ کیا ہو, لیکن ہمارے یہاں پر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے یا اللہ یا محمد. یہ لکھنا بھی ایک طرح سے شرک میں شمار ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے برابر درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں دونوں کو؟ اس لیے بعض اوقات لوگ اپنے دیواروں پر توغرے لگاتے ہیں, ایک جگہ یا اللہ لکھا ہے سامنے یا محمد, تو آپ نے دونوں کو برابر کر دیا, اور یا محمد کہنا شرک میں مبتلا کر دیتا ہے, کیونکہ یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے یا کہنا. یا پھر جب آپ مسجد نبوی جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور اس وقت آپ کو سلام کرتے ہیں, تو اس وقت آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کا نام لینے سے اللہ تعالی نے خود منع فرمایا ہے. سورہ حجرات ہم پڑھیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالی نے محمد نام لینے سے منع کیا, آپ کو رسول اللہ کہا جائے یا پھر نبی کہا جائے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ صحابہ کرام آپ کا نام نہیں لیتے تھے. نام لینا تو یہ یہودیوں کی علامت تھا, یہودیوں نے اپنے نبی کا نام لیا بغیر کسی عزت اور احترام کی کہ اے موسیٰ. تو یا محمد یہ کہنا یا دراصل زندہ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے, چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی, لہٰذا آپ کو یا محمد نہیں کہا جا سکتا یہاں سے بیٹھے بیٹھے. ہاں جب آپ وہاں گئے ہیں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, یا السلام علیکم یا ابو بکر صدیق, یا السلام علیکم یا عمر, چونکہ قبر سامنے ہے اور وہ قبر میں ہیں, تو اس بنا پر اس وقت کہا جاتا ہے, لیکن کہیں اور سے یا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے, جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل ایک ناسور کی طرح پھیل گئی ہیں کہ اصل دین تو پیچھے چلا گیا, ابھی ہم اسی بحث میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں یا نعوذ باللہ مردہ, آپ کے جسم کو مٹی نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. اب دیکھیے رسول کے جو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رسول کی جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے. لیکن اب اس بحث میں پڑھنا اس سے ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دراصل ہمیں اصل یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کارنامہ انجام دیا. آپ کو اصل بات اصل فکر کس کی تھی؟ کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ یوم قیامت آپ نے فرمایا کہ یوم قیامت میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب جہنم کو لے چلیں گے. میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کیا, یہ کیا کیا نئی باتیں بدعتیں نکالی. اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یعنی جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا, پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان پہ محافظ تھا. جواب ملے گا کہ جب سے تم ان لوگوں سے جدا ہوئے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے گئے. بخاری کی حدیث ہے. یہاں پر چاہتے نا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, کہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا یا مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب پر دانا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی حکیمانہ اور بلیغانہ انداز ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہی ہیں, اب کہیں بھاگ تو نہیں سکتے, اگر تو عذاب دے تو تجھے کچھ فائدہ نہیں اور اگر عذاب نہ کرے تو بھی تجھے اس کی قدرت حاصل ہے. کتنی بہترین آیت ہے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تہجد میں اس آیت کی تلاوت کی, تو آپ اسی آیت کی تلاوت بار بار کرتے رہے اور یہ تلاوت کرتے کرتے آپ روتے جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے. کہ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل ہے کیونکہ وہ رب ہے ہمارا, تو عذاب دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا اس لیے کہا کہ تو غالب بھی ہے, زبردست بھی ہے, اختیار سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو آسمانوں اور زمین میں اور جو ان میں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ, یہ وہ دن ہوگا جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ہم جانتے ہیں نا سچوں کو, مطلب یہاں پر سچائی سے مراد اس بات کی گواہی دینا ہے کہ جو صحیح دین اسلام تھا اور جنہوں نے اس دین کی تصدیق کی, اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا, تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور ان کے لیے پھر باغات ہیں, نہریں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اب اگر آپ بتا دیں کہ آج اگر میری اور آپ کی سب سے بڑی خواہش اگر پوچھا جائے تو کیا ہے, تو یہی ہمارا جواب ہوگا نا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں کوئی شخص خبر لے کر آیا ہے جس میں سب کے نام ہیں کہ اللہ کن کن سے راضی ہے, ہم دوڑے جائیں گے یا نہیں جائیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں اللہ ہم سے راضی ہے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یہ ٹائٹل دنیا میں دے دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, اور یہی عظیم سب سے بڑی کامیابی کہا گیا اس کو. تو قیامت کے دن وہی لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی جنہوں نے دین اسلام کی حقیقت کو جانا, پھر اس کو مانا, اس پر ایمان لائے اور اسے قبول کیا اور اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے. اور اگر ہم اس کے لفظی معنوں میں ہم اس کو دیکھیں تو لفظی معنوں میں پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ سچ بولنے والے, سچائی کی گواہی دینے, سچ کی گواہی دینے والے, حق بات بولنے والے, جھوٹ سے پرہیز کرنے والے. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے لیے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے والا بنائے, دین اسلام کا سچا پیروکار بنائے اور صحیح عقیدہ, صحیح درست نظریہ رکھنے والا مسلمان بنائے, ایسے مسلمان جن سے اللہ راضی ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح دین کی سمجھ حاصل کریں اور صحیح طریقے کی پیروی کریں, رسولوں کا جو احترام ہے اس احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اسی کے مطابق درجہ دیں, نہ ان کی حیثیت اور شخصیت کو اس رسول کی حیثیت سے آگے بڑھا دیں اور نہ ہی کم کریں. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت, اس کو ہم جانیں, اس میں کسی کو شریک کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالی کی جو بھی صفات ہیں ان صفات کو ہم جانیں, اس پر ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے. کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نبی کس طرح سے بری الذمہ ہو جائیں گے, وہ کہہ دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے, اگر ان سب لوگوں نے خرافات کی بھی تھیں, ہمیں نعوذ باللہ خدا مانا تھا, ہمیں عالم الغیب کہا تھا یا کچھ جو کچھ کہا تھا, ہمیں نور کہا تھا, تو یہ تو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے پیچھے ہمارے ان لوگوں نے کیا کیا کہا تھا, لہٰذا اب تو ہی ان سے معاملہ کر, ہم تو ان سے بری ہیں. تو پھر کیا حال ہوگا آپ مجھے بتائیں, جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو لہٰذا درست دین کو فالو کریں, درست دین کی اتباع کریں, صحیح دین کو اپنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.